الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. آپ میں سے کچھ حضرات کے علم میں لازماً یہ بات آ چکی ہوگی کہ آج مجھے دہشت گردی کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی کتنی قسمیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں دہشت گردی کے لیے لفظ ہے ارہاب. رہب کے معنی کہتے ہیں ڈرنے کو. راہب وہ کہلاتا ہے جو اللہ سے بہت ہی ڈرتا ہو, بہت ڈرتا ہو راہب. اس ارہاب سے ایک صیغہ بنا ہے جمع مذکر حاضر ترہبون. یہ ہم نے ابھی جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر آیا ہے. تو پہلے اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں اس آیہ مبارکہ میں آیا ہے ارہاب, اور ارہاب کے معنی ہے دہشت زدہ کرنا, خوف زدہ کرنا. اب اس دہشت گردی یا خوف زدگی کی ایک قسم یہ ہے کہ جو خاموش ہوتی ہے, غیر فعال, نان ایکٹیو, ان ایکٹیو, اور یہ پوری دنیا میں عام ہے, ہر ملک کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اسلحہ جمع کرنا, زیادہ سے زیادہ سامان حرب و ضرب مہیا کر کے رکھنا تاکہ دشمن پر روب رہے, دشمن پر خوف ساری رہے, دشمن کوئی اقدام کرنے سے باز رہے. تو دہشت پیدا کیے رکھنا, خوف پیدا کیے رکھنا دشمن نے, یہ سب سے پہلی شکل ہے جس میں ایکشن نہیں ہے, ان ایکٹیو ہے یہ. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ خفیہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کو برسر عام ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ان کے پاس اتنا کچھ آزاد ساز و سامان ہے, اسلحہ ہے, لہذا ان پر ان کے خلاف کو اقدام کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچ کر چاہیے. مسلمانوں پر اس کام کو لازم اور فرض کر دیا گیا. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے جو ابھی میں نے پڑھی. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, اے مسلمانوں اپنے دشمنوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان اسلحہ, سامان حرب و ضرب فراہم کرو, زیادہ سے زیادہ, مَسْتَطَعْتُمْ, جتنا بھی تمہارے حد کے امکان میں. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ, اور جنگی گھوڑوں کو اپنے پاس تیار رکھو, موجود رہیں, تیار ہوں. یہ گھوڑا اس زمانے میں وہی کام کرتا تھا جو آج ٹینک کرتا ہے, کیولری. آج کی کیولری جو ہے اور اس وقت کی کیولری, یہ گھوڑا تھا. گھوڑا تیزی کے ساتھ جب آتا تھا اور دشمن کی صفوں میں گھستا تھا تو نیزے جو ہیں وہ سینوں کو چھیدتے تھے, اور یہ کہ پھر ان کے اس کے سنوں تلے, اس کے قدموں تلے بہت سے لوگ جو ہے پچھلے جاتے تھے, جیسے ٹینک کا معاملہ. تو گھوڑوں کو تیار رکھو, مدے ہوئے گھوڑے دنیا کو نظر آئیں کہ ان کے پاس گھوڑے ہیں, ان کے پاس کیولری ہے, اور نظر آئے انہیں کہ ان کے پاس سامان اسلحہ ہے, سامان حرب و ضرب ہے تاکہ کسی ایڈونچر کی جرت نہ کریں اس ملک کے خلاف. اسی کی ایک بہت بڑی مثال ہے, ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے, پہلا جب کیا تھا سن 74 میں, اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی اتنی کشیدگی نہیں تھی, لیکن اب جو معاملہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو بھی دھماکہ کرنا پڑا, حالانکہ پوری دنیا کا دباؤ تھا کہ دھماکہ نہ کیا جائے. پرسنل فون آیا تھا کلنٹن کا میاں نواز شریف کو کہ دھماکہ نہ کرو, ہم یہ دے دیں گے, یہ دے دیں گے, یہ دے دیں گے, یہ دے دیں گے, دھماکہ نہ کرو. وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بھی ایٹمک فورسز میں شامل ہو جائے, جو ممالک ہیں ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ان میں پاکستان بھی شامل ہو جائے, اور یہ اہم مسلمان ملک ہے, چنانچہ یہاں کا ایٹم بم جو ہے وہ مسلم ایٹم بم قرار پائے گا, پورے عالم اسلام کی ہمتیں بن جائیں گی. اس وقت مجھے بتایا جناب مجید نظامی صاحب نے کہ نواز شریف صاحب ریلکٹنٹ تھے کچھ, اس لیے کہ دھمکیاں مل رہی تھی, لالچ, سٹک اینڈ کیرٹ بوتھ, کہ گاجر بھی دکھائی جا رہی ہے یہ مل جائے گی, اور سٹک بھی دکھائی جا رہی ہے کہ یہ سزا ملے گی اگر تم نے یہ کام کیا. اور ظاہر بات ہے کہ پاکستان اتنی بڑی طاقت تو نہیں تھی جو امریکہ کی طرف سے سٹک اینڈ کیرٹ کی دھمکی کے ساتھ پھر بھی اس کے باوجود جو ہے اقدام کرے. تو مجید نظامی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف سے تو کہا تھا کہ اگر آپ نے دھماکہ نہیں کیا تو ہم آپ کا دھماکہ کر دیں گے. تو عوام کا یہ زبردست دباؤ تھا جس کی وجہ سے دھماکہ کیا گیا. تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ دہشت گردی جو ہے اوپن ہوتی ہے بالکل, بلکہ یہ سالانہ پریڈ میں اپنے ہتھیار دکھائے جاتے ہیں کہ دشمن کو معلوم ہو جائے ان کے پاس ایسے ایسے میزائل موجود ہیں, ان کے پاس ٹینک کی ایک نئی شکل آ گئی ہے, زرار ٹینک آگے آ گئے جو کہ پچھلے ٹینکوں کے مقابلے میں زیادہ ایڈوانس تھے. تو یہ اس لیے اس طرح کی نمائش ہوتی ہے کہ کوئی پڑوسی ملک یا کوئی دشمن ملک جو ہے وہ ہمت اور جرت نہ کرے کہ ہم پر حملہ کرے. تو یہ دہشت گردی کی پہلی شکل ہے, خاموش, غیر فعال, ان ایکٹیو, لیکن دشمن کو خوف زدہ کیے رکھنا. دوسری قسم کی دہشت گردی ہے ریاستی دہشت گردی, حکومت دہشت گردی کرے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کسی ملک میں اس کا کوئی حصہ, جہاں کسی خاص قومیت کے لوگ آباد ہوں یا خاص مذہب کے لوگ اکثریت میں ہوں, وہ چاہے کہ ہمیں علیحدہ کر لیا جائے, ہمیں علیحدہ ملک چاہیے, جسے آپ کہتے ہیں حق خود اختیاری, جسے آپ کہتے ہیں سیلف ڈیٹرمینیشن. ہر قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے, ہمیں فلاں ملک کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. چچنیا والوں کا حق ہے, فلپائنس کے مسلمانوں کا, جنوبی جزیروں میں اکثریت ہے مسلمانوں کی, ان کا حق ہے. تھائی لینڈ کا بھی جنوبی علاقہ جو ہے اس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے, ان کا حق ہے. پھر کشمیر کے اندر مسلمان 90% ہیں, ان کا حق ہے. اسی طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کا حق ہے. اس حق کو دبانے کے لیے ریاستی دہشت گردی, انہیں ڈرانا, انہیں خوف زدہ کرنا, انہیں مارنا, انہیں ٹارچر کرنا, انہیں جیلوں میں ٹھونسنا, ان کی بستیوں کو آگ لگا دینا, ان کے مکانوں کو ڈھا دینا, بلڈوز کر کے ان کے مکانوں کو جو ہے تباہ کر دینا, یہ ہے ریاستی دہشت گردی جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر تو ہو رہی ہے فلسطین میں, نمبر 2 پر ہے کشمیر میں, اور ذرا چھوٹے پیمانے پر چچنیا اور فلپائنس اور تھائی لینڈ میں ہو رہی ہے. یہ ہے ریاستی دہشت گردی. اب اس میں جو عالمی کمیونٹی ہے اس کی جو منافقت ہے اس کو سوچئے. تیمور میں جھگڑا اٹھا اور ذرا سے فسادات ہوئے, مشرقی علاقے میں وہاں عیسائیوں کی اکثریت ہو گئی تھی, فوراً یو این او حرکت میں آئی, فوراً فوجیں آ گئیں اور تیمور کو تقسیم کر دیا, اور وہاں پہ ایسٹ تیمور کے اندر ایک رومن کیتھولک عیسائی حکومت آئی ملی. لیکن یو این او کی فورسز کشمیر میں نہیں جا سکتے, یو این او کی فورسز کبھی اسرائیل میں نہیں جا سکتے, یو این او کی فورسز چچنیا میں نہیں جا سکتے، کبھی وہ تھائی لینڈ میں نہیں جائیں گے، جہاں مسلمانوں کا حق مارا جا رہا ہو، جہاں ان کی آزادی سلب کی جا رہی ہو، جہاں ان کے حق خود ارادے کی نفی کی جا رہی ہو، وہاں کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. اور یہ کہلاتی ہے یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن. یہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے قائم ہوئی، اور اس کا حال یہ ہے جو سب سے بڑا سرپرست ہے اس کا امریکہ، کہ شیرون جیسے قصائی کو صابرہ اور شتیلہ کے جو دو کیمپ تھے مہاجرین کے لبنان میں، اس میں جو میسیکر اس نے کیا تھا، ہزاروں جو فلسطینی تھے اسے قتل کیا، اسے آج کہا جا رہا ہے مین آف پیس. مسلمانوں کا خون جتنا چاہو بہاؤ، مسلمانوں پر جتنے چاہو ظلم کرو، کوئی تم سے نہیں پوچھے گا، کوئی ورلڈ میڈیا کور نہیں کرے گا، کوئی نہیں بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں کتنے گھر جو ہیں وہ بلڈوز کر دیے گئے. تو یہ ریاستی دہشت گردی ہے کہ جو حق خود اختیاری کے خلاف کشمیر میں ہو رہی ہے، فلسطین میں ہو رہی ہے، چچنیا میں ہو رہی ہے، فلپائنز میں ہو رہی ہے، تھائی لینڈ میں ہو رہی ہے، اور ہر جگہ وکٹم کون ہے؟ مسلمان. اب آئیے تیسری قسم کی دہشت گردی، جسے آج کل عام طور پر دہشت گردی کہا جاتا ہے، پوری دنیا کہتی ہے، اس کی بھی تین قسمیں ہیں. ایک ریاستی دہشت گردی کا رد عمل. ظاہر بات ہے کہ انسانوں کے دلوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے حریت کا، ان کے سینوں میں پتھر نہیں ہوتے، دل ہوتا ہے، وہ گونجے بہرے نہیں ہوتے، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو رد عمل میں ایک دہشت گردی ہوتی ہے. اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جو سرکاری دہشت گردی ہو رہی ہے وہ مسلح ہے، اس کے پاس ایئر فورس ہے، اس کے پاس ٹینکس ہے، اس کے پاس F-16 ہے، اس کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں، ان سے وہ دبا رہے ہیں، مار رہے ہیں. آپ نے دیکھا جو کچھ کے ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، کس طرح سے ٹارگٹ کرتے تھے ان کے میزائل. اور بیچارے شیخ احمد یاسین، 80 برس کے آدمی، معذور آدمی، جن کی پوری زندگی جو ہے ویل چیئر پر گزر رہی تھی، اور ان کے بھی سینے کو چھید دیا ہے ایک میزائل کے لیے. یہ ساری دہشت گردی ہو رہی ہے، تو رد عمل تو کچھ نہ کچھ ہوگا. دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، یا روئے کی بجائے کہہ دیجیے چیخیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے، کچھ تو کریں گے. مجھے اس معاملے میں فیض کے اشعار بہت پسند ہے. دشنام، دشنام کہتے ہیں گالی کو، میں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ بہت لوگ اب ان الفاظ سے بھی واقف نہیں رہے. دشنام، نالا، آؤ، ہو، فریاد، کچھ تو ہو، چیخے ہے درد ہے دل برباد، کچھ تو ہو. تمہارے دشمن نے جو تمہیں مضروب کیا ہے، نرم لگائی ہے، تمہیں مجروح کیا ہے، تمہارا جسم دکھ رہا ہے پھوڑے کی طرح، وہ چیخ رہا ہے کہ کچھ تو کرو، کوئی تو بدلہ لو، اور کچھ نہیں کر سکتے، گالی تو دو. دشنام، نالا، ہاؤ، ہو، فریاد، کچھ تو ہو، چیخے ہے درد ہے دل برباد، کچھ تو ہو. مرنے چلے تو صدمت قاتل کا خوف کیا، یہ ویسے بھی ہمیں مار دیں گے، تو چلو کم سے کم اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر چل کر ان کے ہاں جا کر دھماکہ کرو، ہم نے تو مرنا ہی ہے، ہم ان کی میں سے بھی کچھ لوگوں کو مار کر تو مرے. مرنے چلے تو صدمت قاتل کا خوف کیا، اتنا تو ہو کہ باندھنے پائے نہ دست و پا. جیسے آپ بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو پاؤں بھی پکڑ لیے اور اس کے اگلے پیر بھی پکڑ لیے اور پھر چھری پھیر دی، تو کم سے کم یہ تو ہو، قاتل کے سامنے لمبے تو نہ لیٹ جاؤ کہ کر دو ہمیں ذبح. مرنے چلے تو صدمت قاتل کا خوف کیا، اتنا تو ہو کہ باندھنے پائے نہ دست و پا. مقتل میں کچھ تو رنگ جمے جشن رقص کا. آپ نے سنا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر ایک بیل کو ذبح کرنے لگے تھے، وہ کسی طرح چھوٹ گیا، اس نے سب سے پہلے ٹکر ماری اس کو، شخص کو جو ذبح کرنے والا تھا، اسے ہلاک کر دیا. تو کچھ تو ہو، ہاتھ پاؤں مت باندھنے دو، کسی کو تو ٹکر مارو، تم نے تو مرنا ہی ہے، تم نے ذبح ہو جانا ہے، لیکن کہیں تو ٹکر مارو. تو بھرنے چلے تو سچوت قاتل کا خوف کیا, اتنا تو ہو کہ باندھنے پائے نہ دست و پا. مقتل میں کچھ تو رنگ جمے جشن رقص کا, آلودہ خون سے پنجے سیاد کچھ تو ہو, خون پر گواہ دامن جلاد کچھ تو ہو, جب خون بہا طلب کرے بنیاد کچھ تو ہو. یہ ہے در حقیقت وہ جذبات جس کے تحت کے ریاستی دہشت گردی کے خلاف کاؤنٹر دہشت گردی ہوتی ہے. اب اس کو تو بدنام کرنے کے لیے پورا ورلڈ میڈیا جو ہے وہ لگ جائے گا. ذرا سے کہیں پر اگر کوئی عیسائی مارے گئے شور اٹھ جائے گا پوری دنیا میں. ایس تیمور میں کچھ مارے گئے تھے تو جو شور اٹھا ہے پورے دنیا کے میڈیا کے اوپر اس کا آپ کو یاد ہوگا. اور پھر فوراً جو ہے یونائٹڈ نیشن کی فوج پہنچ گئی, وہاں پر جا کر قبضہ لیا اور ان کی علیحدہ حکومت جو ہے تیمور کو تقسیم کر دیا اور ایس تیمور کے اندر رومن کیتھولک حکومت قائم ہو گئی. تو یہ جو دہشت گردی دنیا دہشت گردی کہہ رہی ہے اس کی پہلی قسم کیا ہے کہ ریاستی دہشت گردی کا رد عمل. دوسری دہشت گردی کیا ہے, آپ نے کسی ملک پر جا کر قبضہ کر لیا. افغانستان میں طالبان کی حکومت گرائی اور قبضہ کر لیا, عراق میں صدام کی حکومت گرائی اور قبضہ کر لیا, اور اپنی پپٹ ریجیمز وہاں پر حکومت کے اندر رکھ دیں کہ ان کے اشاروں پر ناچیں, ان کی مرضی کے مطابق عمل کریں. اب اس کے خلاف رد عمل, حریت یہ انسان کا جذبہ ہے, اس حریت کے لیے جو کچھ ہو رہا عراق میں اور افغانستان میں, حالانکہ اس میں دیکھیے کتنا ایک پہلو, اس میں ایک برائی کا پہلو بھی ہے. مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے, عراقی عراقیوں کو مار رہا ہے. اگر امریکی مرتا ہے ایک تو عراقی مرتے ہیں دس. عراقیوں کو کن کو مار رہے ہیں, جو اس پپٹ رجیم کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, جو ان کی فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں, جو ان کی پولیس بن رہے ہیں, ان کے اوپر حملے کرتے ہیں کہ تم اس پپٹ رجیم کو اور اس غلامی کو گویا کہ اس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. یہی معاملہ افغانستان میں, افغان فوج کے لوگ مارے جاتے ہیں. کون ہے, افغان ہے مسلمان ہے, لیکن یہ کہ طالبان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبضہ ہے اصل میں امریکہ کا. کرزائی صاحب جو ہے وہ تو ایک پپٹ ہے, اس کے ہاتھ میں کھیلنے والی جو ہے ایک کٹ پتلی ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. تو ان پپٹ رجیم کے خلاف جو رد عمل ہے, جو جذبہ ہے, وہ بھی ایک دہشت گردی کی شکل اختیار کر گیا ہے. اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کی دہشت گردیوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا, اس لیے کہ دوسری طاقت مقابلے کی بہت بڑی ہے, بہت طاقتور. لیکن پھر وہی کہوں گا کہ مرنے چلے تو سطوت قاتل کا خوف کیا, اتنا تو ہو کہ باندھنے پائے نہ دست و پا. ابھی پچھلے دنوں میں عراق میں امریکی کوئی 35 کے قریب مارے گئے, 14 تھی تو کل کی خبر تھی, اس سے پہلے بھی 8-10 میرینز, اور ان کے میرینز جو ہیں یہ بڑے ٹاپ کے فوجی ہوتے ہیں, بہت ہی ٹرینڈ لوگ میرینز جو ہیں وہ مارے گئے. اس اعتبار سے کھلبلی مچی ہوئی ہے امریکی عوام کے اندر, اب وہ احساسات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہماری فوج واپس بلائی جانی چاہیے. اسی لیے بش بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں بلائیں گے, نہیں بلائیں گے, ہمارا بڑا اونچا مشن ہے, ہم تو وہاں جمہوریت قائم کرنے جا رہے ہیں, ہم تو وہاں انسانی حقوق, انسانوں کو قتل کر کے انسانی حقوق, 1,00,000 سے زائد جو ہے عراقیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا, جس قسم کے نیزی کٹر بم وہاں پر پھینکے گئے تھے, 1,00,000 سے زیادہ آدمی مرے ہیں, اس سے پہلے 8-10,00,000 بچے مرے ہیں سینکشنز کی وجہ سے, کہ عراق پر سینکشنز تھی اور نہ مناسب ادویات وہاں پہ مہیا ہو سکتی تھی, نہ مناسب غذا, بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا. یہ سارے مظالم کیے, اب کہہ کیا رہے ہیں ہم جو ڈیموکریسی سکھانا چاہتے ہیں, جمہوریت کا نظام لانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم دفاع ہو جاؤ ہم جمہوریت قائم کر لیں گے, تم کہے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو ایک دہشت گردی, وہ اس کو دہشت گردی کہیں گے, اپنی دہشت گردی نظر نہیں آ رہی, جو افغانستان میں کی, جو عراق میں کی, جو چیچنیا میں کی, اور جو فلپائنز میں ہو رہی ہے, اور جو تھائی لینڈ میں ہو رہی ہے, وہ نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کی جوابی اگر کوئی ہے دہشت گردی, تو اس کا چرچا ہے, اس کا شورہ ہے, اس کی بہت دھوم ہے, اس کا بہت جو ہے دنیا میں اچھالا جا رہا ہے. تیسری قسم کی ایک خاص دہشت گردی ہے جو خود امریکہ کی پیدا کردہ ہے. وہ دہشت گردی کیا ہے؟ اس پس منظر کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. جب روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئے اور روس اور امریکہ کی اسی طرح کی دشمنی تھی جیسی کہ سانپ اور نیولے کی ہوتی ہے، 50 سال تک وہاں کولڈ وار جاری رہی. کولڈ اس لیے رہی، ورنہ ہاٹ ہو جاتی. کولڈ اس لیے رہی کہ دہشت گردی ادھر سے بھی تھی ادھر سے بھی تھی. ایٹمک بامب جو ہے ان کے پاس بھی سینکڑوں ہزاروں تھے اور ان کے پاس بھی سینکڑوں ہزاروں. اگر جنگ ہو جاتی تو پوری دنیا تباہ ہو جاتی. اس لیے وہ یوں سمجھیے کہ یوں ڈکے رہے، ایک دوسرے کو روک کر رہے. اور اس حوالے سے چھوٹے ملکوں کو کچھ ریلیف مل گئی تھی کہ اگر امریکہ زیادتی کرتا ہے تو روس کی طرف رجحان کر لیا، اور اگر روس نے کچھ زیادتی کی ہے تو امریکہ کی طرف کچھ جھکاؤ ہو گیا. تو زون آف پولیٹیکل انفلوئنس کم ہوتا تھا، اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ رکے رہتے تھے اور چھوٹے ملکوں پر ظلم نہیں کرتے تھے. جب آرک رائیول جو تھا امریکہ کا وہ آ گیا افغانستان میں اور پھنس گیا، اسے افغان قوم کا اندازہ نہیں تھا کہ افغان قوم کبھی غلام نہیں رہ سکتی. وہ غلامی کو جانتے ہی نہیں، غلامی کو مانتے ہی نہیں. چنانچہ 3 مرتبہ انگریزوں نے افغانستان کو فتح کیا، لیکن پھر اس پر قبضہ اب تک مینٹین نہیں کر سکے. ریئیکشن ہوا اور وہ جو پھر گوریلا وار کی ہے بھاگنا پڑا 3 دفعہ. یہی بات مارگریٹ تھیچر جو تھی وزیر اعظم اس وقت، جبکہ وہ جنگ ہو رہی تھی، ابھی روس موجود تھا افغانستان میں، تو مارگریٹ تھیچر آئی تھی پاکستان اور اس نے جا کر خیبر پاس سے آگے جو ہے جو سرحد ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین، وہاں تقریر کی تھی ایک، اور اس میں الفاظ یہ تھے وی لرنڈ اور لیسن اینڈ رشینز ول آلسو سون لرن دیئر لیسن. ہم نے تو سبق سیکھ لیا تھا، 3 مرتبہ جو ہے افغانستان کو شکست دینے کے بعد پھر خود شکست ماننی پڑی اور بھاگنا پڑا، تو روسیوں کو بھی جلد جو ہے یہ سبق مل جائے گا کہ اتنی بڑی طاقت لے کر وہ آئے ہیں، لیکن یہ کہ افغان ان کی غلامی برداشت نہیں کرے. اس جہاد کے لیے امریکہ کو ضرورت تھی والنٹیئرز کی. اب یہاں نوٹ کر لیجئے، افغان لڑ رہا تھا اپنے لیے، اپنی حریت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے. امریکہ استعمال کر رہا تھا انہیں، اس کا اپنا مقصد تھا، وہ اپنے آرک رائیول کو ختم کرنا چاہتا تھا اور ویتنام کا بدلہ لینا چاہتا تھا جہاں سے اسے دم دبا کر بھاگنا پڑا تھا. اسی طرح دم دبا کر آخر روسی جو ہے افغانستان سے نکلے کہ نہیں نکلے، وہ بدلہ لینے کا موقع اسے مل گیا. اس نے دیکھا کہ گھوڑا بڑا مضبوط ہے، اس کے اوپر داؤ لگایا جائے. اگر مضبوط گھوڑے کے اوپر آپ داؤ لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو کے لیے انعام نکلنے کا کافی امکان ہے. تو وہ جو مضبوط گھوڑا نظر آیا کہ افغان تو مرنے کے لیے تیار ہے، موت تو ان کے لیے کوئی شے ہے ہی نہیں، تو لہذا پورا داؤ لگایا. کروڑوں ڈالر دیے گئے، بلکہ اربوں ڈالر، سوٹ کیس بھرے ہوئے آتے تھے ڈالرز کے، اور وہ پاکستان کے تھرو جاتے تھے اور پاکستان کے جرنیل اور آئی والے لوگ اور ساری فوج جو ہے اس میں سے اپنا حصہ کٹوتی کاٹ کر باقی وہاں بھیجتے. یہ سارے جرنیل جو ہیں جو اب سیاستدان بن گئے، کہاں کا پیسہ آیا ہوا، کس جگہ سے ان کو دولت ملی ہے؟ یہ اسی دور کی دولت ہے، یہ کیونکہ کنڈیوٹ جو ہے وہ پاکستان تھا، ہتھیار جاتا تھا تو پاکستان کے ذریعے، پیسہ جاتا تھا تو پاکستان کے ذریعے. لہذا ہم نے بھی بہتے دریا میں بہت اپنے ہاتھ دھوئے، لیکن یہ کہ جتنی مدد افغانستان کے افغانوں کو مل گئی اس کے باوجود بھی امریکہ نے محسوس کیا کہ ابھی مزید والنٹیئرز کی ضرورت ہے. 3 آدمیوں کو اس نے اپنا ایجنٹ بنایا، اسامہ ابن لادن، برا نہ مانیے گا کہ میں اسے سی آئی اے کا ایجنٹ کہہ رہا ہوں، 2 عمر عبد الرحمان آف ایجپٹ، اسامہ بن لادن فرام سعودی عربیہ، عمر عبد الرحمان فرام ایجپٹ، عبداللہ عزام فرام پیلسٹائن. یہ 3 آدمی. اچھا، یہ اپنے مقصد سے کام کر رہے تھے. وہی بات جیسے کہ افغان لڑ رہے تھے اپنی آزادی کے لیے، امریکہ نے استعمال کر لیا روس کو شکست دینے کے لیے. اس طرح یہ تینوں بھی اس خیال سے کہ اگر وہاں پر روس نکل جائے اور یہ جہادی قوتیں جو اس وقت وہاں ہیں وہ نام لے رہی ہیں اسلام کا، اسلام کا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، تو امریکہ کے ایجنٹوں کی حیثیت سے انہوں نے عرب ممالک میں اس جہاد کا ڈھنڈورا پیٹا اور وہاں سے والنٹیئرز کو لے کر آئے. پھر بھی میں ان کی نیت پہ حملہ نہیں کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے اسلام قائم ہو جائے گا، دنیا میں کسی اور جگہ اسلام قائم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. افغانستان میں اگر یہ کامیابی ہو جاتی ہے تو چونکہ انہوں نے اپنے لاکھوں آدمی جو ہے شہید کروا لیے ہیں اور رشیا کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے، لہذا وہاں پر اب ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے. تو وہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کر رہے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کر رہے تھے. یہ دوسری بات ہے کہ سی آئی اے انہیں استعمال کر رہا تھا. یہ لوگ جب روس چلا گیا تو اب ان کا بنیادی فنکشن ختم ہو گیا، مزید برآں وہاں پر آپس میں خانہ جنگی ہو گئی. جتنی تباہی افغانستان میں آپس کی خانہ جنگی سے ہوئی ہے اتنی تباہی روسیوں کے ہاتھوں میں ہوئی. کابل کو کی اصل بربادی جو ہوئی ہے وہ حکمت یار اور ادھر سے جو مقابلے میں تھے ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، سب سے زیادہ جو برباد ہوا کابل وہ اس نتیجے میں ہوا ہے. لہذا اب یہ لوگ عجیب سوچ میں تھے ہم کس کا ساتھ دیں، تو انہوں نے وہاں پر اپنے کیمپس علیحدہ بنا لیے. کیمپ کو کہتے ہیں عربی میں قاعدہ، بیس، بیس قاعدہ. تو انہوں نے اپنے قاعدے اپنے بیس بنا لیے علیحدہ، کچھ نیوٹرل رہے، کچھ نے جو بھی حکومت انہیں بہتر نظر آئی اس کا ساتھ دیا. اب اس کے بعد جب یہ خانہ جنگی انتہا کو پہنچی اس کا رد عمل عوام پر ہوا، وار لارڈز نے اپنے اپنے علاقے معین کر لیے، ایک سردار ہے اس کا یہ علاقہ ہے، دوسرے سردار کا یہ علاقہ ہے، اور تمام دونوں سرداروں کے درمیان سرحد جو ہے اس کے اوپر چوکیاں لگی ہوئی ہیں. کوئی یہاں سے تجارت کا مال جائے گا تو ٹیکس دے کر جائے گا، کوئی انسان کراس کریں گے تو وہ بھی ٹیکس دے کر جائیں گے. اور اس میں اس حد تک بھی بات ہو گئی کہ بس جائی ہے، بس آئی ہے، بس کو جانا ہے، اس بارڈر کو کراس کرنا ہے. اس میں خوبصورت عورتیں نظر آئیں، انہیں اٹھا لیا. اس حد تک جب بات ہو گئی تو افغانستان میں لوگ تنگ آ گئے. اس وقت یہ ہے کہ ملا عمر کھڑا ہوا، اس نے جہاد میں حصہ لیا تھا، ایک آنکھ بھی اس کی ضائع ہوئی. وہ کھڑا ہوا کہ بھائی کچھ کرو، یہ جو ہمارے یہاں طوائف الملوکی ہو گئی ہے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر فاٹک لگے ہوئے اور فاٹکوں میں سے گزرتے ہوئے آپ محصول دیتے ہیں، چنگی دیتے ہیں، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ عورتیں اٹھا دیں. تو ملا عمر جب کھڑے ہوئے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ آئے کیونکہ تنگ آ گئے، اور بہت سے لوگوں نے ہتھیار اپنے جو ہے ان کو دے دیے، سرنڈر کر دیا، اور بہت جلدی ان کو بہت بڑے علاقے کے اوپر قبضہ ان کا ہو گیا افغانستان. اور اس کی امریکہ نے مدد کی، یہ سوچ کیجیے، امریکہ نے ان کی بھی مدد کی ہے، اور کی ہے کس کے تھرو؟ تھرو بے نظیر گورنمنٹ، تھرو نصیر اللہ بابر. یہ ساری مدد گئی ہے. یہ جو طالبان کے سپاہی تھے انہیں تنخواہ ملتی تھی ڈالر میں، ڈالر کہاں سے آ رہا تھا؟ ان کے لیے سارا کمیونیکیشن کا نظام جو تھا وہ کوئٹے سے تھا، ان کا اپنا تو کوئی نظام نہیں تھا، ان کے ہاں تو اتنے ٹیکنیشین بھی نہیں تھے. طالبان تو زیادہ تر عربی مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ، یا ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ کھڑے ہوئے. تو یہ صورتحال امریکہ کو اس لیے سوٹ کر رہی تھی کہ امریکہ محسوس کرتا تھا کہ اگر حکمت یار جیسے لوگ یہاں پر حکومت میں آ گئے، احمد شاہ مسعود جیسے لوگ آ گئے، ربانی جیسے لوگ آ گئے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ماڈرن ایجوکیٹڈ ہیں، حکمت یار بھی انجینئر ہیں، احمد شاہ مسعود انجینئر ہیں، یہ کلاس کلوز بھی تھے. اگر ان کی حکومت بن گئی تو ایک فنڈامنٹلسٹ حکومت قائم ہو جائے گی جو امریکہ کے لیے نائٹ میئر ہے. کسی مسلمان ملک میں فنڈامنٹلسٹ کی حکومت قائم نہ ہو جائے جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں. فنڈامنٹلسٹ کون ہے؟ ویسے کوئی شخص نماز روزہ کرتا ہو انہیں کوئی حرج نہیں ہے. امریکہ میں بھی وہ کہتے ہیں بھائی تم یہاں آئے, تم نے ہماری سینیگوگز خریدی اور مسجدیں بنا لی, ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. تم نے ہمارے چرچ خریدے مسجدیں بنا لی, ہم نے تو اعتراض نہیں کیا. ہمیں تمہاری نماز پر اعتراض نہیں, روزے پر اعتراض نہیں. تم روزے رکھتے ہو تو ہم ایک افطاری بھی تمہیں دے دیتے ہیں وائٹ ہاؤس میں, اور تمہاری عیدیں آتی ہیں تو ہم جو ہے یادگاری ٹکٹ بھی شائع کر دیتے ہیں. تو مذہب سے تو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن اسلام کا سیاسی اور معاشی اور سماجی نظام نتھنگ ڈوئنگ, یہ ہم کسی صورت قائم نہیں ہوں گے. یہ ہے ان کی پالیسی. اس پالیسی کے اوپر انہوں نے سمجھا کہ زیادہ بڑا خطرہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جو ویسٹرن ایجوکیٹڈ بھی ہیں. یہ ملاٹے ہیں, مولوی ہیں, یہ تو جس طرح ہم چاہیں گے, جیسے سعودی عرب ہماری جیب کے اندر پڑا ہوا ہے, اسی طرح یہ بھی ہمارے پپٹ بن جائیں گے. لیکن وہاں معاملہ ہو گیا الٹا. انہوں نے اسلامی حکومت قائم کر دی, انہوں نے اسلامی سزائیں نافذ کر دی. اسلامی سزائیں نافذ کر دی تو 90-95% علاقہ جو ہے جو طالبان کے زیر اثر آیا ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ امن ایسا قائم ہوا ہے کہ مسجد سے مغرب تک بھی چلا جائے, کوئی عورت چلی جائے. جیسے کہ حضور نے کبھی کہا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی سوار صنعاء سے حضرت موت تک چلا جائے گا, اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. کوئی عورت چلی جائے گی, اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. وہ امن افغانستان میں نافذ ہوا اس لیے کہ سزائیں دی گئی, قصاص ہو رہا ہے. اگر کسی شخص کو کسی نے خنجر بھونک کر مارا ہے تو اس کی بیوی, مقتول کی جو بیوی ہے, اس کو خنجر ہاتھ میں دے کر اور قاتل کو لٹا دیا گیا زمین پر کہ اب تم خود اس کے سینے کے اندر خنجر بھونکو. لوگوں کے سامنے ٹھٹ سے ٹھٹ لوگ ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قصاص ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے وہاں پر جرم کیسے ہو جائے گا, وہاں پھر کون ہے کہ کسی اور کو قتل کرنے کی ضرورت کرے گا. اس پہلو سے انہوں نے دیکھا امن و امان اتنا قائم ہو گیا, نہ چوری رہی, نہ ڈاکہ رہا, نہ کوئی اور قتل اور اس طرح کے جرائم رہے. یہاں تک کہ ہمارے ہاں کا بہت بڑا سیکولر دانشور, سیکولر دانشور جاوید اقبال, اگرچہ فرزند ہے وہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا جو کہ اسلامی دانشور تھا, لیکن اس کا بیٹا جو ہے وہ خالص سیکولر دانشور ہے, اس نے بھی یہ کہا. وہ ہفتہ 10 دن رہ کر آیا اور اس نے آ کر واپس جو کہا وہ یہ تھا کہ جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آیا ہوں, اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ویسے حالات ہو جائیں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ الفاظ ہیں. باقاعدہ جب واپس آئے ہیں تو اکوڑا پھٹک کا جو مدرسہ حقانیہ ہے, دار العلوم حقانیہ, وہاں خطاب کرتے ہوئے طلبہ کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی, اور مانتے ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی ہے, ان کا کہ ہاں میں نے کہا تھا. یہ جب نقشہ دیکھا امریکہ نے تو معلوم ہوا یہ تو ہمارا داؤ پھر الٹا پڑ گیا. ہم نے مجاہدین جو تھے پہلے ان کے ذریعے سے تو روس کو ختم کرا دیا, لیکن پھر وہ ہمارے گلے پڑ گئے, اور ان کو ہم نے جو ہے ختم کرایا ان ملاٹوں سے, تو یہ ملاٹے ہمارے گلے کو آ گئے. اب وہ نظام قائم کر دے, اگر یہ پورا نظام قائم کر دے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. ابھی تو چند سزائیں نافذ کی گئی اور کچھ بھی نہیں. ابھی نہ سیاسی نظام جو ہے اسلام کا وہاں نافذ ہوا تھا, نہ معاشی نظام پورا آیا تھا, نہ سماجی نظام تو خیر تھا, لیکن یہ کہ سیاسی اور معاشی نظام ابھی نہیں آیا تھا. وہاں میں بھی گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں کے غول جو ہے برقعے میں وہ بھیک مانگتے ہوئے سڑکوں پہ نظر آتی تھی. اسلامی ریاست میں تو اس کا کوئی سوال نہیں ہے. تو اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی, اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی. ریاست اور حکومت کا جو فرق ہے وہ آپ کے علم میں ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ ایک بہت براڈ کانسیپٹ والا ادارہ ہے جو آل ایمبریسنگ, کسی ملک کے تمام جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے اسٹیٹ. حکومت اس کا ایڈمنسٹریٹو پلر ہے, اور ہمارا کام عام جو آج کل کا تصور ہے ڈیموکریسی کا کہ ریاست کے خلاف بغاوت تو بغاوت ہے, حکومت کے خلاف بغاوت بغاوت نہیں کہلائے گی. حکومت کو تو بدلنے کا اختیار آپ کو حاصل ہے, چاہے آپ اسے بدلیں الیکشن کے ذریعے سے اور چاہے بدلیں ایجوکیشن کے ذریعے. ابھی آپ کو معلوم ہے یوکرین کے اندر شیور ناٹزے کو بھاگنا پڑا ہے, پارلیمنٹ کے پچھلے دروازے سے بھاگا ہے جان بچا کر. وہاں کوئی جنگ تو نہیں ہوئی تھی, عوامی ایک ریلا آیا ہے, ایک طوفان آیا ہے عوامی تحریک کا, اور بھاگنا پڑا. اور یہی پھر جارجیا میں ہو گیا، یہی کرغیزستان میں ہو گیا، اور یہی کئی اور ملک جو ہیں لیٹن امریکہ کے وہاں ہو گیا. تو اس طور سے اصل میں اب انہیں اندیشہ یہ تھا کہ یہاں ایک خالص اسلامی حکومت قائم ہونے کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں، لہذا اس کے لیے وہی جو بات میں نے کہی، مذہب تو ہمیں منظور ہے، اگر تم مذہب تک رہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم جہاد پہ اتر آئے اور جہاد کا نتیجہ کیا چاہتے ہو؟ کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو، خالص اسلامی معاشرہ ہو، خالص اسلامی معاشی نظام ہو. اس لیے بہانہ بنا کر 9/11 خود انہوں نے کرایا ہے. اسامہ بن لادن کا باپ بھی نہیں کر سکتا وہ کام. مسلمانوں میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں جو وہ کام کر سکے. یہ تو اصل میں موساد کے ذریعے سے اور جو نیو کونز کہلاتے ہیں امریکہ کے اندر، ان کی سازش کے نتیجے میں یہ کیا ہے. اس سے پہلے ایک کتاب چھپ چکی تھی نیو پرل ہاربر، کہ ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی پرل ہاربر جیسا حادثہ ہو تاکہ تمام عوام جو ہے امریکہ کے ان کے اندر غصہ پیدا ہو جائے اور پھر وہ جنگ کو کی حمایت کرے پورے طور پر. تو پرل ہاربر انہوں نے دوبارہ جو ہے، پرل ہاربر بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، دوسری جنگ عظیم میں امریکہ ابھی کچھ نیوٹرل تھا، لیکن جاپان نے پرل ہاربر جو بڑی بندرگاہ تھی امریکہ کی اس پر حملہ کیا اور بہت سے جہاز دبو دیے. وہ ان کی بڑا بیس بھی تھا، بڑی بندرگاہ بھی تھی. تو پھر امریکہ کو جوش آیا ہے پورے غصے کے ساتھ، پھر وہ جنگ کے اندر شریک ہوا ہے. تو اسی طرح کا پرل ہاربر وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے ایک اور ہونا چاہیے تاکہ یہاں کی قوم کھڑی ہو جائے پورے غصے میں، انہیں فرنزی اور مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی فنڈامنٹلزم کے خلاف جو ہے وہ میدان میں آ جائے. اچھا اب جب طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو ایک رد عمل تو امریکہ کی طرف سے ہوا، ایک رد عمل اب ان لوگوں کے لیے ہوا جو وہاں پر عرب آئے ہوئے تھے، عرب ملکوں کے علاوہ اور بھی باہر تھے، صومالیہ سے آئے ہوئے تھے، لیبیا سے آئے ہوئے تھے، چچنیا سے آئے ہوئے تھے، ازبکستان سے آئے ہوئے تھے، ملیشیا سے آئے ہوئے تھے، انڈونیشیا سے آئے ہوئے تھے، پاکستان سے گئے ہوئے تھے. اب ان لوگوں کو بھی بہت سمجھیے کہ خوشی ہو گئی کہ جو ہمارا خواب تھا جس کو دیکھ کر ہم آئے تھے یہاں پر روسیوں کے خلاف جہاد کے، اب وہ خواب پیدا ہو پورا ہونے کا جو ہے وقت آ گیا ہے. اور وہ جو شمالی ایک محاذ بن گیا تھا جو باغی شمار ہوتے تھے، ان کے خلاف جنگ میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا اور شمال سکڑتا جا رہا تھا، ناردرن فورسز جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہی تھی، مسلسل پسپائی ہو رہی تھی. تو امریکہ اور جرمنی، فرانس، برطانیہ سب ان کے پشت پر آئے، ان کی مدد کی، اور بالآخر یہ 9/11 کا ڈھونگ رچا کر اور پھر اسامہ کو اس کا مجرم قرار دے کر انہوں نے پھر جو حملہ کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس کے خلاف جو ہے ان لوگوں میں جو بیچارے اپنے گھروں سے آ گئے، سعودی عرب سے آ چکے، اب وہ کہاں جائیں؟ سعودی عرب جائیں گے تو جیلوں میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ سعودی عرب بھی تو امریکہ کی جیب میں ہے. مصری مصر میں جائے گا تو فوراً جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں بھی جو بیٹھا ہے حسنی مبارک وہ امریکہ کی پاکٹ میں ہے. جہاں جائیں گے وہ اپنے، اب یوں سمجھیے کہ یہ ان بیچاروں کی شکل وہ ہو گئی کہ نہ اب یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں، لہذا ان کی کیفیت جو ہے ان کو پھر ان کے اندر غصہ پیدا ہوا اور انہوں نے پھر امریکہ کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ شروع کی ہے، جو اصل میں جنگ تو نہیں کہلا سکتی، اسے گوریلا وار بھی اگرچہ کہہ سکتے ہیں بعض اعتبارات سے، لیکن وہ بھی دنیا میں عام طور پر دہشت گردی کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے دہشت گردی القاعدہ کے ذریعے سے جو دنیا میں پھیلی ہے، اور القاعدہ نے چونکہ تمام ممالک کے لوگ تھے لہذا تمام مسلمان ممالک، اکثر مسلمان ممالک کے لوگ ان میں شامل ہیں. اب یہ دوسرا معاملہ ہے کہ وہاں کے حالات کو دیکھ کر یہ لوگ پاکستان کے اندر آ کر طرح گزی ہوئے، لیکن امریکہ کے دباؤ کے تحت پاکستان نے ان کے خلاف ایکشن کیا اور بہت سے لوگوں کو، ہزاروں کو تو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا، سینکڑوں کو ہلاک کر دیا. تو یہ بھی ایک دہشت گردی کا سلسلہ ہے جسے وہ سب سے بڑی دہشت گردی کہہ رہے ہیں. القاعدہ کا نام میں نے سنا تھا سب سے پہلے بش کی زبان سے، القاعدہ. میں حیران تھا یہ کیا القاعدہ کیا کہہ رہا ہے، صحیح تلفظ کر نہیں سکتا تھا، لہذا وہ القاعدہ جس طرح کی بات اس نے کی تھی بعد میں معلوم ہوا القاعدہ کہہ رہا. القاعدہ کوئی آرگنائزیشن ہے ہی نہیں، یہ تو یوں سمجھیے کہ ایک نیچرل ری ایکشن ہے. جیسے کوئی چھوٹا بچہ بہت غصے میں آ جائے تو بڑے آدمی سے لڑ پڑتا ہے اور کسی گالیاں دیتا ہے. وہی بات دشنام نالا ہاؤ ہو فریاد کچھ تو ہو. وہ اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے بھی مکہ مارے گا, چاہے اسے معلوم ہے کہ میں اس بڑے آدمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اینگری چلڈرن کا یہ رد عمل ہے. جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر دو ایمبیسیز جو ہیں القاعدہ کے لوگوں نے گرا دی ایسٹ افریقہ میں, تو اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ سینکڑوں افریقی مارے گئے, سینکڑوں افریقی مارے گئے. امریکی تو غالباً 10-15-14 تھے, سینکڑوں جو ہے وہ افریقہ کے اور ان میں سے اکثریت مسلمانوں کی, وہ مارے گئے. تو حاصل کیا ہوا؟ اس کو صورت کیا ہے؟ ہاتھی کو آپ چاقو مارے اسے پتا بھی نہیں چلے گا کیا ہوا ہے. یہ حال ہے اس لیے کہ امریکہ اب ہاتھی ہے اور بدمست ہاتھی ہے, نشے میں مست ہاتھی ہے. اس لیے کہ اب وہ بائی پولر دنیا نہیں رہی. اس کے مقابلے میں جو روس تھا کہ اگر کسی پر وہ ظلم کرتا تھا تو وہ روس کی پناہ لیتا تھا, روس کی مدد لیتا تھا, وہ ختم ہو گیا معاملہ. تو اب جو چاہے کرے, اسے نہ یو این او کی پرواہ ہے نہ خود اپنے الائز کی پرواہ ہے. اس نے افغانستان کے خلاف جو حملہ کیا تھا اس کے لیے تو اس نے بہت بڑا کولیشن بنا لیا تھا. اس لیے کہ 9/11 کے حادثے کو ان کے تمام میڈیا نے مسلمانوں کے ذمے ڈال دیا, القاعدہ کے ذمے ڈال دیا پوری دنیا میں. اکثر مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے نا, حالانکہ امریکہ میں کتابیں چھپ رہی ہیں, باقاعدہ وہاں کے ادارے رپورٹیں دے رہے ہیں. وہاں جو پائلٹ کی آرگنائزیشن ہے اس نے رپورٹ دی ہے کہ ناممکن ہے کہ وہ نوجوان جنہوں نے چھوٹے چھوٹے چڑیاؤں جیسے ہوائی جہازوں کے اوپر ٹریننگ لی تھی جن کا نام یہ لیتے ہیں, وہ چھوکرے اور اس بڑے پلین کو اس ایکوریسی کے ساتھ لے جا کے ٹکراویں, ناممکن ناممکن ناممکن. دے آر سیئنگ اٹ, ان کے اپنے جہاں جو بھی دانشور ہیں وہ کہہ رہے ہیں. لیکن میڈیا کا جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بول رہا ہے. انہوں نے اب بھی وہی بات باور کرائی ہوئی ہے کہ یہ اسامہ ابن لادن نے کیا, اس کو بہانہ بنایا اور افغانستان پر حملہ کر دیا. اب وہاں کا جو وہ فورن ایلیمنٹ تھا, اب ظاہر بات ہے افغانوں میں سے کچھ لوگوں نے تسلیم کر دیا کرزئی حکومت کو, طالبان نے تو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو ڈسبینڈ کر دیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں بڑی حکمت عملی کا فیصلہ کیا. اس لیے انہیں معلوم تھا کہ کھلی جنگ تو ہم امریکہ کے خلاف تو نہیں کر سکتے, شمالی اتحاد کے خلاف تو کر سکتے تھے لیکن امریکہ کے خلاف کھلی جنگ کیسے ہو. لہذا انہوں نے شکست تسلیم کر لی گویا کہ اپنے آپ کو ڈسبینڈ کر دیا. لیکن اب وہی کام شروع ہو چکا ہے وہاں پر کہ جو 3 مرتبہ انگریزوں کو جس کا سامنا کرنا پڑا تھا. بہرحال یہ ہے ایک دہشت گردی جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مشہور دہشت گردی ہے. یہ چوتھی دہشت گردی جو اس وقت ہو رہی ہے وہ جہاد کشمیر کے معاملے میں ہے. جہاد کشمیر کو جیسے جہاد افغانستان کو امریکہ نے سپورٹ کیا, پاکستان نے سپورٹ کیا, جہاد کشمیر کو پاکستان نے سپورٹ کیا. انہوں نے سمجھا جیسے کہ افغانستان سے روسیوں کو بھگا دیا ہمارے مجاہدین نے, تو مسلمان مجاہدین جو ہیں وہ بھارت کو بھی کشمیر سے نکال دیں گے. اس جہاد کو سپانسر کیا ہے پاکستان کی حکومت نے, وہاں پہ جانے والوں کو ٹرین کرتی تھی آئی ایس آئی اور ان کے لیے سارا جو ہے اسلحہ وغیرہ فراہم کرتی تھی آئی ایس آئی, اور وہ جاتے تھے لانچ کرتی تھی آئی ایس آئی. کیونکہ جب تک کہ آپ فریق مخالف جو ہے آپ کا جو آپ کی بھارتی فوج ہے جو سامنے ہے اسے انگیج نہیں کر لیں گے, ادھر سے گولہ بارا ادھر سے گولہ باری ہو رہی ہے تو فوج کی توجہ گولہ باری پر ہو جائے گی تو چپکے سے لوگ نکل کر اور وہ وہاں پر اندر داخل ہو جائیں گے, جسے ہندوستان کہتا ہے در اندازی. تو سپانسر ہم نے کیا, پھر ایک دم یو ٹرن لے لیا جیسے افغانستان میں یو ٹرن لیا ایک دم, وہی کہ جن کو ہم نے تسلیم کیا ہوا تھا, جن کا ہمارے پاس ملا ضعیف امبیسڈر ابھی تک موجود تھا اسلام آباد کے اندر, یو ٹرن لے کر اس کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا. اسی طرح کا یو ٹرن اب لے لیا, اور وہ کیا ہے, کشمیر کا جہاد جہاد نہیں ہے. یہ گویا کہ ان کے دانشور جو ہے جو پیڈ دانشور ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ فساد ہے, جنگ تو صرف حکومت کی اجازت سے ہو سکتی ہے. یہ لوگ جو اپنے طور پر جا رہے ہیں اور وہاں پر ہزاروں مسلمان نوجوان جو جوشیلی تقریریں کی ہیں وہ حزب المجاہدین ہو یا جو ہمارے ہاں یہ لشکر طیبہ ہے یا اور بھی مجاہد جو فورسز ہیں جماعتیں تھے مذہبی انداز میں جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ لوگ گئے ہیں اور ہزاروں نے وہاں جامع شہادت نوش کیا ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد حکومت نے انہی پارٹیوں کے اوپر پابندی لگا دی. اب جیش محمد پر پابندی ہے اور دوسری حرکت الجہاد وغیرہ پابندی ہے. اب جو ان کے لوگ ٹرین ہیں وہ کیا کریں, وہ تو جنگ کے عادی ہو گئے. لہذا اب وہ اور اس معاملے میں کہ انہوں نے دھوکہ دیا حکومت پاکستان میں. یعنی یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو میں نے نمبر تین پر بتائی تھی دہشت گردی امریکہ کے خلاف اور امریکہ کے پپٹس کے خلاف, اسی کھاتے میں ڈالیے کہ جو مشرف صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوئے دو ہوئے, اور جس طرح کے پھر شوکت عزیز صاحب پر قاتلانہ حملہ, یہ اسی قبیل کی چیزیں ہیں کہ پپٹ رجیمز جیسے کارزائی پپٹ ہے امریکہ کا, اب ایک حکومت بن گئی عراق میں پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے یہ پپٹس تھے امریکہ کے, تو اس لیے ان کے خلاف اقدام کیا گیا تھا. بہرحال اب جہاد کشمیر میں جو لوگ تھے اب آپ نے ان پر پابندی لگائی, ابھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا, انہیں گرفتار کرنا شروع کیا, تو کوئی رد عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ رد عمل تو ہوگا, اور وہ رد عمل ہو رہا ہے یقیناً. یہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ دہشت گردی کر رہے ہیں. بہرحال جوابی کارروائی جو ہے, فار ایوری ایکشن تھرڈ لا آف موشن جو ہے نیوٹن کا, فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن, تو ریئیکشن تو ہونا ہی ہے. نیوز ویک نے تازہ تو ایک مضمون لکھا ہے, اس میں یہ بات کہی ہے کہ امریکہ مطمئن نہیں ہے کہ پاکستان کو جتنا کام کرنا چاہیے تھا دہشت گردوں کے خلاف اور یہ جو غیر ملکی لوگ ہیں اتنا کام نہیں کیا ہے, اور پاکستان کو خود طالبان کے خلاف جو قدم اٹھانے چاہیے تھے, اس لیے کہ پاکستان میں کچھ طالبان جیسے کہ اور وہاں پر جو افغان جو ہے مہاجر بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ان کے اندر طالبان بھی ان کیمپوں میں ہیں, تو ان کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے پاکستان حکومت نے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے. گویا کہ یہ اب الزام ہے, یہ چارج شیٹ ہے مشرف کے خلاف, لہذا اسے اور زیادہ کرنا ہے انہیں راضی رکھنے کے لیے, اس لیے کہ اس کی اپنی حکومت کا کھوٹا وہی ہے, اسی سے بندھا ہوا ہے. اگر وہ کھوٹا کھل جائے تو اس کا تو ایک دن کے اندر حکومت نہیں رہے گی. اس اعتبار سے وہ وہاں پر جو جن کو کہ یہ کیا جا رہا ہے وہ جوابی کارروائی کرنے پر مجبور ہیں, اور جیسے جیسے امریکہ کا دباؤ بڑھ رہا ہے وہ اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اب سینکڑوں جو ہے جس پر بھی کچھ شبہ تھوڑا سا ہو گیا, وہ ہزاروں کارکن جو ہے ان ڈیفنٹ جماعتوں سے جو کل عدم جماعتیں ہیں جن کو بین کر دیا گیا ہے, جماعتیں تو بین ہو گئی, لوگ تو موجود ہیں نا, انسان تو مر نہیں گئے, ان کے اندر جذبات ہیں, آپ نے پہلے انہیں استعمال کیا, اور اب کیا ہو رہا ہے, اب جتنے بھی لوگ وہاں مہاجر وہیں پر پھنس گئے ہیں مجاہد پاکستان کے, اور جو انڈیجینس بھی ہیں جو کشمیر کے بھی ہیں, ان کا معاملہ کیا ہو رہا ہے. اب آپ پڑھتے ہیں کہ اگر دو بھارتی مرتے ہیں تو 20 مجاہد مرتے ہیں, اور خبریں روز آتی ہیں فلاں کمانڈر جو ہے وہ شہید ہو گیا, فلاں کمانڈر شہید ہو گیا, فلاں کمانڈر شہید ہو گیا, اس لیے کہ جو بیکنگ تھی وہ ختم ہو گئی. بیکنگ کے بغیر تو کوئی کام ایسا ہو نہیں سکتا. افغانستان میں اگر امریکہ کا اسلحہ نہ ہوتا تو مجاہدین جو ہے شکست تو نہیں دے سکتے تھے. اگر سنگر میزائل نہ آتا تو کوئی صورت نہیں تھی کہ روس جو ہے وہ نکل جاتا. اس کے ہیلی کاپٹرز جو تھے بہت زبردست ہیلی کاپٹرز, ان ہیلی کاپٹرز کے لیے وہ جو سنگر میزائل ہے وہ موت کا پیغام بن گیا. میزائل تو ہوتا ہے سیدھا جائے گا, اگر ٹارگٹ تک سیدھا جائے گا لگے گا پھٹے گا تو وہ جہاز ہو ہیلی کاپٹر ہو اس کو نقصان پہنچے گا, اگر وہ نشانہ چوک گیا تو کچھ نہیں. سٹنگر میزائل پیچھا کرتا تھا, اگر وہ جہاز ادھر چلا گیا تو یہ بھی ادھر جا رہا ہے, اور وہ اس کے اندر کوئی ایسا میکینزم تھا کہ جہاں سے بھی ذرا ہیٹ آ رہی ہے, جہاز جا رہا ہے ہیلی کاپٹر جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ہیٹ اس سے نکلتی, وہ ہیٹ کی وجہ سے ڈائریکشن لے کر جاتا تھا, جا کر ڈھاپ لگتا تھا. اس سٹنگر میزائل نے بھگایا ہے اصل میں روسیوں کو افغانستان سے, اس لیے کہ ان کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں تھا. اسی طریقے سے اب ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے جو بیچارے مجاہد, ہم نے کبھی بھی کشمیر کے جہاد کو جہاد نہیں مانا. جہاد فی سبیل اللہ تو وہ ہرگز نہیں تھا, ہاں جہاد فی سبیل الحریت. وہاں کے لوگ جیسا کہ میں نے کہا حق خود اختیاری کے لیے اگر لڑ رہے ہیں تو انہیں حق ہے, انہیں حق تھا اور انہیں حق اب بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب بہتر یہ تھا کہ وہ سیاسی تحریک چلاتے. ہندوستان بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. آج سے 10 سال پہلے کہا تھا اسلم بیگ صاحب جو ہمارے پرانے کمانڈر ان چیف رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا معاملہ جیسا کہ بھارت نے کر رکھا ہے کشمیر کے اندر, اس وقت 5 لاکھ فوج تھی بھارت کی, تو اگر اتنے عرصے کے لیے وہ 5 لاکھ فوج کو مینٹین کرے گا تو وہ شکست کھا جائے گا. یہ اصول ہے, یعنی سائنس آف آرمی, سائنس آف فائٹنگ, سائنس آف وار جو ہے اس کا اصول ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بھارت نے اس سے بڑھا کر 6 لاکھ کیا, اس سے بڑھا کر 7 لاکھ کیا اور اسے کوئی شکست نہیں ہوئی. کتنی بڑی طاقت ہے, مروانے کے لیے لوگ کافی ہیں, وہ تھوڑی آبادی تو اس کی نہیں ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ مجاہد زیادہ شہید ہو رہے ہیں اور دوسرے جو ہے ان کے اہلکار وغیرہ, ان کی تعداد 2-4 کی آتی ہے تو ان کی 10-20 کی آتی ہے. بہرحال یہ تیسرا چوتھا جہاد ہے. پانچواں جو دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ ہے مذہبی دہشت گردی, جو پاکستان میں شیعہ سنی کے مابین بظاہر ہو رہی ہے. یہ دہشت گردی بھی اصل میں انڈیجینس نہیں ہے, ہمارے ملک کے اندر کی پیداوار نہیں ہے, یہ باہر سے آئی ہے. اس لیے کہ آج سے کئی سال پہلے ہنٹنگٹن نے ایک کتاب لکھی تھی, مضمون لکھا تھا, مقالہ ذرا ضخیم, اس میں کلیش آف سویلائزیشن کے نام سے, اور اس میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ تاریخ میں 20 تہذیبیں پیدا ہوئی ہیں جن میں سے 12 مر چکی آبسولیٹ. اب 8 تہذیبیں دنیا میں ہیں, ایک ہماری, 7 اور, ان 7 میں سے 5 وہ ہیں جن کو ہم ایزیلی اپنے اندر ضم کر سکتے ہیں, ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں, وہ ہمارے اندر گم ہو جائیں گے, ضم ہو جائیں گے. لیکن 2 تہذیبیں بڑی خطرناک ہیں, ایک مسلم سویلائزیشن, وہ آسانی کے ساتھ, یہ لوہے کا چنا ہے, آسانی سے چبایا نہیں جائے گا. ایک کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا. اچھا یہ تو آبزرویشن دی, اب کرنا کیا چاہیے؟ پہلی ریکمینڈیشن یہ تھی کہ چائنا کو ایسٹ ورڈ لکنگ کر دو, یعنی وہ مغرب کو دیکھے گا تو اسے اسلام نظر آئے گا, اس کا اپنا مغربی علاقہ جو ہے سنکیانگ وہ مسلمان اکثریت کا ہے, پھر آگے روسی ترکستان کی جو حکومتیں مسلمانوں کی ہیں, افغانستان مسلمانوں کا ہے, پاکستان مسلمانوں کا ہے. مغرب کی طرف دیکھے گا تو یہ اسلام, اسے مشرق کی طرف دکھاؤ اور مشرق میں کیا ہے, بحر الکاہل اور پھر امریکہ. لہذا اور وہاں پر بنایا گیا اسی مشورے کے تحت ایپک, ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن, ایپک, اسی مشورے پر, ہنٹنگٹن کے اس مشورے پر یہ ایپک بنایا گیا کہ ایشیا پیسیفک, پیسیفک اوشن جو ہے بحر الکاہل, اس کے مشرق میں امریکہ ہے, مغرب میں چائنا, اور اس کے ساتھ چھوٹے جزیروں کی شکل میں فلپائنز ہے, انڈونیشیا ہے, اور اس سے نیچے جا کر پھر آسٹریلیا ہے, بیچ میں جاپان ہے. تو ایشیا پیسیفک آرگنائزیشن, اکنامک کوآپریشن کی آرگنائزیشن بنائی گئی. دوسرا مشورہ انہوں نے یہ دیا ہنٹنگٹن نے کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو بھڑکا کر انہیں آپس میں لڑایا جائے. چیز آن ریکارڈ, یہ ریکارڈ کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں, چھپی ہوئی چیز ہے. اصل میں یہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے, باہر سے جو ہے اس کی تارے ہلتی ہیں, اور ہمارے ہاں کے لوگ, غریب لوگ اور جن کے پاس جابس نہیں ہیں, جاب لیس لوگ, ان کو وہ ہائر کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں جو مشورہ ہوتا ہے, اور پھر ان کو جذبات بھی پڑھاتے تھے, بھائی تم سنی ہو شیعوں کو مارو, شیعہ تو تمہاری حضرت عائشہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں, شیعہ تو حضرت عمر کے بارے میں یہ کہتے ہیں. ادھر سے شیعوں کو ابارا, یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ کو بھی مانتے ہیں, حضرت عمرو بن العاص کو بھی مانتے ہیں, یہ تو حضرت حسین کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر کو بھی مانتے ہیں جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. اس حوالے سے بھڑکانا باہر سے ہو رہا ہے, ورنہ ہمارے عام معاشرے میں کوئی کلیش نہیں ہے شیعہ سنی, دائیں مکان میں شیعہ ہے, بائیں میں سنی ہے, اور ہم جو کراچی کے فلیٹس ہیں, نیچے سنی ہے تو اوپر شیعہ ہے, اوپر سنی ہے تو نیچے شیعہ ہے. لہٰذا کوئی کنفلکٹ عوامی سطح پر نہیں ہے, یہ باہر کی جنگ ہے. یہ موساد اور را کے ذریعے سے یہ دہشت گردی کرائی جا رہی ہے. اب اس میں جتنے کچھ کے ہماری حکومت جو ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جتنا زور لگا رہی ہے, اس میں ہر چیز کامیابی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اسباب یہ ہیں, میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پس منظر اور اسباب رکھ دیے ہیں. جب تک یہ اسباب ختم نہ ہو کیسے دہشت گردی ختم ہو جائے؟ اگر ایک نسل ختم کر دیں گے اگلی نسل کھڑی ہو جائے گی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ کی ایک نسل ختم ہوتی ہے اگلی نسل دوسری آ جاتی ہے. یہی بات کہی تھی عمر مختار نے جبکہ اٹالیہ اٹلی کے خلاف وہ جہاد کر رہا تھا لیبیا کے اندر, تو جب شکست کے قریب معاملہ آ گیا تو اس نے کہا تھا کہ وی ول کنٹینیو دس اسٹرگل اینڈ آفٹر اس دی نیکسٹ جنریشن اینڈ آفٹر دی نیکسٹ جنریشن. تو اسی طریقے سے یہ جو کچھ بھی رد عمل ہے یہ ایک جنریشن کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری کے اندر چلتا جائے گا. اس کو روکا نہیں جا سکتا. یا تو اپنے مظالم ختم کرو, ریاستی دہشت گردیاں ختم کرو, اسلام کے خلاف تم اپنی سازشیں ختم کرو. اگر یہ کرتے ہو تو امن ہی امن ہوگا انشاءاللہ, لیکن اگر یہ نہیں کرتے تو تم پپٹ گورنمنٹ اپنے ملکوں کے اندر مسلمان ملکوں میں بٹھا کر کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ صورتحال ہے. لیکن اس میں جو تازہ ترین ہے وہ بہت خوفناک معاملہ ہے. ہمارے صدر مشرف صاحب کچھ عرصے سے باقاعدہ تقریریں کر رہے ہیں, روشن خیال ماڈریٹ لوگ اٹھ کھڑے ہوں ان انتہا پسندوں کے خلاف. اچھا, یہ اٹھ کھڑے ہوں سے مراد کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو کر بغل گیر ہوں گے, معانقہ کریں گے, یا کھڑے ہو کر دست و گریبان ہوں گے؟ اندازہ کیجئے, خود کسی ملک کا ایک سربراہ وہ گویا کہ سول وار کی دعوت دے رہا ہے. اٹھ کھڑے ہو ان انتہا پسندوں کے خلاف, ان فنڈامنٹلسٹ کے خلاف. یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہنٹنگٹن کی جو بات بڑی پرانی تھی, جو موسٹ ریسنٹ رپورٹ آئی ہے, جو سب سے بڑا تھنک ٹینک ہے رینڈ کارپوریشن, اس نے تجزیہ کیا ہے. مسلمان چار قسم کے ہیں. نمبر ایک فنڈامنٹلسٹ. فنڈامنٹلسٹ مسلمان وہ ہے کہ جو اسلام کو نظام سمجھتا ہے, پولیٹیکل اسلام, سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام. یہ ہمارا دشمن نمبر ایک ہے اور اس کو تو ہم نے ہر صورت ختم کرنا ہے, فنڈامنٹلسٹ کو. پھر ٹریڈیشنلسٹ مسلمان ہے, بس قال اللہ قال رسول سے دلچسپی ہے, مدرسوں میں بیٹھے ہیں, مسجدوں میں ہیں. یہ فی نفس ہی تو خطرناک نہیں ہے, لیکن اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائیں تو پھر بہت بڑی فورس ہے. اس لیے کہ ان کے پاس مسجدیں ہیں, ہر جمعے کو جلسہ ہو رہا ہے, کچے دھاگے سے بندے آ رہے ہیں مسلمان, نہا دھو کر کپڑے بدل کر کوئی عطر لگا کے چلا آ رہا ہے, اور یہاں بیٹھ کر وہ بات سنتا ہے, وہ بات مولوی دے رہا ہے. اگر یہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ مل جائیں تو پھر یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا. نمبر تین ماڈرنسٹ ہے, جو اسلام کا ایک ایسا ایڈیشن تیار کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. تو یہ جو ماڈرنسٹ ہے یہ اسلام کا ایک نیا ایڈیشن تیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اور سود, سود حرام نہیں ہے. سود تو وہ حرام ہے جو کسی کو ذاتی طور پر دیا جائے اس کی ذاتی ضرورت کے لیے, اور اس سے جو ہے وہ سود لیا جائے. وہ سود کے جو کاروبار کے لیے دیا جا رہا ہے سود پر رقم, وہ تو کاروبار کرنے والے کے نفع میں سے اپنا حصہ لے رہا ہے. یہ سود سود نہیں ہے, معاذ اللہ. ہمارے ہاں تو فیڈرل شریعت کورٹ فتویٰ دے چکی ہے کہ بینک انٹرسٹ از ربا اینڈ از حرام, اور سپریم کورٹ کی جو شریعت بینچ تھا اس نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا کہ ہاں بینک انٹرسٹ جو ہے وہ حرام ہے, ربا ہے. بہرحال اب ان کا کہنا کیا ہے, رینڈ کارپوریشن نے یہ چار کا تجزیہ کر دیا تو اب کیا کہا کہ دو تو ہیں ہی ہمارے, ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ. چوتھا سیکولرسٹ ہے جو ہماری ہی طرح بالکل مذہب کا سیاست سے اور ریاست سے کوئی تعلق نہیں سمجھتے. یہ دونوں تو ہمارے ہیں. یہ جو دو ہیں فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ, نمبر ایک تو یہ کہ ان کو قریب مت آنے دو, یہ قریب آ گئے تو بہت بڑا خطرہ بن جائے گا. نمبر دو جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں ان کے مابین جو اختلافات ہیں, شیعہ سنی ہے, وہابی سنی ہے, دیوبندی بریلوی ہے, ان کو اچھالو.
ان کو ہوا دو تاکہ یہ اسی کے اندر لٹا پین رہے، اسی میں مشہور رہیں اور یہ فنڈامنٹلز کی طرف جانا سکیں. یہ پالیسی ہے جو دنیا میں چل رہی ہے. اب مشرف صاحب نے اب اس کو باقاعدہ سٹیٹ پالیسی بنا لیا ہے کہ ماڈریٹ جو ہے اور جو روشن خیال ہے وہ کھڑے ہو جائیں، اٹھ کھڑے ہوں ان انتہا پسندوں کے خلاف. اب معلوم ہوا کہ اس کا مطلب کیا ہے، سول وار، خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے ایک ملک کا صدر. اور پھر خاص طور پر یہ سوچئے کہ پہلے تو آج تک ڈیفائن نہیں کیا گیا ماڈریٹ اسلام کون سا ہے، ایکسٹریمسٹ کسے کہیں گے، جو داڑھی رکھنے وہ ایکسٹریمسٹ ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے، کون ہے ایکسٹریمسٹ بس بتائے تو صحیح ہے. اور ماڈریٹ کے لیے پہلے دو ایکسٹریمز معین ہونی چاہیے، تب درمیانی بات واضح ہوگی. وہ دو ایکسٹریمز کیا ہیں، آج تک ڈیفائن نہیں کیا گیا. اور سب سے آخری بات، این الیکشن کے موقع پر اس قسم کے واعظ جو کہے جا رہے ہیں، یہ تو سری دھاندلی ہے. عوام سے کہا جا رہا ہے کہ ان مولویوں کو ووٹ مت دو، فنڈامنٹلسٹ کو اور ان تنگ نظر لوگوں کو اور ان انتہا پسندوں کو ووٹ مت دو. گویا کہ یہ سری سرکاری سطح پر اور ایوان صدر سے یہ دھاندلی ہو رہی ہے. اس سے بڑی دھاندلی اور کیا ہوگی، این الیکشن کے موقع پر یہ تقاریر ہو رہی ہے. یہ ہے دہشت گردی کی پوری داستان جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کی کیا کیا قسمیں ہیں، کیا کیا پس منظر ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ دہشت گردی جس کو امریکہ دہشت گردی کہہ رہا ہے یہ ختم نہیں ہوگی. گر ایک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے. نعیم صدیقی صاحب کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے کہ اگر تم ایک حقیقت کے ایک چراغ کو گل کرو گے تو اس کو گل کرنے سے جو دھواں اٹھے گا اس سے سو سورج وجود میں آ جائے گا. گر ایک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ، دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، یہ پینے والا دودھ نہیں، تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے. تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو ایک نسل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہ جنگ ہے بڑی طویل. وہ بھی مان رہے ہیں کہ بڑی طویل جنگ ہے، تسلیم کر رہے ہیں. اس اعتبار سے ان کو جو ہے کچھ اندیشے لاحق ہو رہے ہیں اپنے بارے میں. بہرحال اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی خلوص و اخلاص کے ساتھ اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی دہشت گردی سے کوئی بات بنے گی نہیں، تمام قوتیں جو پاکستان کے اندر ہیں جنہوں نے جہاد کشمیر میں حصہ لیا یا جہاد افغانستان میں حصہ لیا، اب انہیں جمع ہو کر ایک منظم عوامی تحریک کے ذریعے یہاں اسلام کو قائم کرانا چاہیے. اگر ہم یہاں اسلام کو قائم کر لیں تو یہ سارا باطل جو ہے ایسے پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، جیسے دھوپ میں برف پگھل جاتی ہے یا جیسے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اگر روشنی آ جائے. اس لیے کہ اسلام کی روشنی کے سامنے کوئی کافرانہ نظام نہیں رک سکتا. اور میں آپ کو کوٹ کر چکا ہوں جاوید اقبال صاحب کا جملہ کہ جو حالات میں نے کابل میں دیکھے ہیں، اگر چند اور مسلمان ممالک میں ویسے حالات ہو جائیں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے. اور یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. یہ تو میرا چونکہ آج کا موضوع نہیں ہے لیکن یہ ہونا ہے. حضور کی واضح جو ہیں پیشن گوئیاں ہیں کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا اور دین حق کا غلبہ ہوگا، یہ ہونا ہے. لیکن بہرحال اس کے لیے ابھی جنگ لڑنی پڑے گی، جانیں دینی ہوں گی، قربانیاں دینی ہوں گی. اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو تیار ہونا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.